مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، دہشت گردی ایک ایسی لعنت ہے جو دنیا کے لیے، مہذب دنیا کے لیے ایک بدنما داغ ہے، ایک ایسا ناسور ہے جو انسانیت کے وجود کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اس ضمن میں متعدد کوششوں کے باوجود اس دہشت گردی سے چھٹکارا پانا فوری طور پر ممکن نظر نہیں آتا۔ ہر سطح پر اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کبھی نان اسٹیٹ ایکٹرس کی صورت میں اور کبھی اسٹیٹ ایکٹرس کی صورت میں امرج کرتی رہتی ہے۔ پہلے دہشت گردوں کے بڑے بڑے گروپ تھے، اور اب یہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایشیا ہو یا مشرق وسطی، افریقہ ہو یا یورپ، یہ گروپ آپ کو ہر جگہ متحرک نظر آئیں گے۔ اور اب امریکہ نے 68 ملکوں کی ایک میٹنگ کی میزبانی کا فیصلہ کیا ہے، جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں 22 اور 23 مارچ کو ہوگی، جس میں ISIS کے خلاف جس وقت سب سے زیادہ خطرناک دہشت گرد گروپ محسوس ہوتا ہے، کاروائی کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ہر چند کے یہ گروپ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عراق اور شام میں کمزور ہو گیا ہے، اور ایسے میں جبکہ موصل میں عراقی فوجیں امریکی فوجوں کی مدد سے ایڈوانس کر رہی ہیں، پیش قدمی کر رہی ہیں، اور ان کو محصور کر لیا گیا ہے، لیکن وہ وہاں سے نکل کر اب پاکستان، افغانستان اور اردن کی جانب رخ کر رہے ہیں، اور یہ لعنت، یہ مینس پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ہم گفتگو کریں گے ان تمام اموں پر، لیکن پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ دہشت گردی آج زیادہ بڑا خطرہ ہے یا کل بڑا خطرہ تھی، اور آنے والے کل اس کی کیا صورت حال ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر ارشی سلیم، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے شعبے سے تعلق ہے، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، جو برٹش پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کے رکن ہیں، اور عارف انصار صاحب سینئر ریسرچر ہیں واشنگٹن میں پالیٹیکٹ کے۔ ڈاکٹر ارشی سلیم، میں آپ سے آغاز کروں گا، میرا سوال آپ نے سنا، فرمائیے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔
دیکھیں، آپ نے ٹیررزم کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی خطرہ رہا، ابھی موجود ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی شکل بدل سکتی ہے، مگر اگر یہ کوئی تصور کرتا ہے کہ کمپلیٹلی ایک طریقے سے ایلیمینیٹ ہو جائیں گی اس قسم کی چیزیں، تو وہ تو بہت وشفل تھنکنگ ہوگی۔ کیونکہ ہماری جو اس وقت نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر بلکہ یا مسلم ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ ٹربل ہے، لیکن ایون گلوبلی بھی دیکھتے ہیں تو جو اس وقت سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں، جس طریقے سے تھریٹس جو ہیں وہ ری ڈیفائن ہو رہے ہیں، یہ کہنا کہ ایک خاص قسم کے گروہ کی وجہ سے تھریٹ ہے یا ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ٹیررزم ہے، اور وہ اگر ایک دفعہ ہم نے ڈیل کر لیا تو اس کے بعد آگے نہیں ہوگا۔ جہاں تک گریوینسز، فرسٹریشن اور ایشوز رہیں گے، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایمرج ہوتا رہے گا۔ تو آنے والے دنوں میں بھی ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر ٹیررزم جو ہے وہ اس کا ایکسسٹنس ختم ہو جائے گا، لیکن جس شکل میں آج موجود ہے یا پچھلے اگر ہم اس کو دو ڈیکیڈز کی بات کر لیں، یا ہم اس کو پوسٹ 1979 جو پھر جو جہاد افغانستان کے اندر شروع ہوا اور اس کے بعد کے ریپرکشنز کے حوالے سے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو فیز ہے جس کو آپ کچھ لوگوں نے اس کو کلیش آف سیولائزیشن کا نام دے دیا، کچھ لوگوں نے اس کو خاص طور پر مسلم ورلڈ اینڈ دا ویسٹ کے درمیان کلیش کی بات کی، وہ ایک فیز جو ہے شاید وہ ڈائلیوٹ ہو جائے کچھ عرصے بعد۔ جس طریقے سے یہ گروپس جو ہیں یا ان کو ٹارگیٹ اپ کیا جا رہا ہے یا آپ کوئلیشن کی جو بات ہو رہی ہے ان کی میٹنگس کی اور آگے جس قسم کا ریزالو اور ملک کی دکھا رہے ہیں, یہ جو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مسلم ورلڈ یا اسلام جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہو گئی کہ ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم اور وائلنس جو ہے وہ شاید اس کا حصہ ہے, یہ اس قسم کی چیز ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ڈبیٹ یا ڈسکورس جو ہے وہ کم ہو جائے, لیکن ابھی اس کو فوری طور پہ ختم سمجھنا میرا نہیں خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو جس کو کہنا چاہیے جو اثرات ہیں ان چیزوں کے, اگر ایکٹیو گروپس سے ہم کو کنفرنٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو وہ جو سوسائٹی کے اوپر جو ان کے اثرات پھیل چکے ہیں وہ بہت آہستہ آہستہ وہ وقت لیں گے ختم ہونے میں, اور وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو ینگ مائنڈز ہیں وہ انفلوئنس جس طریقے سے ایک دفعہ ہو گیا ہے وہ اگر ایکٹیو ممبرز نہیں بھی رہیں گے بہت سارے گروپس کے تو بھی ان کا معاشرے کے اندر اس طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک شہری جو کارآمد شہری بن کے رہنا وہ بہت وقت لے گا کہ ہم یہ ان تمام لوگوں کو حصہ بنا سکیں یا ان کو مین اسٹریم جس کو کہتے ہیں معاشرے کا ایک وہ سوشلی اس میں وہ سیمولیٹ ہو سکے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹربل سوسائٹیز کے اندر رہیں گے جہاں آپ کو خاص طور پہ ایسی سوسائٹیز جس طرح کی مسلم ورلڈ کے اندر ہیں یا تو ادھر جس قسم کے معاشرے ہیں یا وہاں پر اگر معاشی پرابلمس ہیں یا سیاسی پرابلمس ہیں تو کسی بھی قسم کا اگر کیوٹک سچویشن ہے وہاں یہ جو خاص طور پہ یوتھ ہے کنفیوژن کا شکار بھی رہے گی اور ڈسٹربنس کا شکار بھی رہے گی, اور ایسے ہی حالات میں ویکیوم جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں یا گیپس جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں اس قسم کے گروپس جو کہ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے ایسے مواقع کو کیپٹلائز کرتے ہیں.
لارڈ نذیر یہ فرمائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈسپیرٹی ان دا سوسائٹیز یا پاورٹی یا یہ کہ نوجوان خاص طور پر اس دہشت گردی کو فینٹسائز کرتے ہیں, بیسک ریزن ان میں سے آپ کو کون سا نظر آتا ہے اور اس کا ادراک کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ. میں جو لیڈی پہلے اسپیکر تھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ایکچولی یہ سارے جو جتنی بھی آپ نے باتیں ذکر کی ہیں وہ کاز چاہیے پھر ان کو, اور اگر آپ نے ایکسٹریمزم جہاں بھی ہے یورپ کے اندر بھی ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایکسٹریمزم اتنا بڑھ چکا ہے, جو ریسنٹ انڈین سٹیزنز پہ حملے ہوئے ان کو قتل کیا گیا, چاہے جائے وہ بامز ابھی تک وہاں پہ نہیں بنے, اگر وہاں پہ بامز کی ان کے بارڈرز اگر کھلے ہوتے تو شاید خدا نہ کرے وہاں پہ یہ مسئلے بھی آپ دیکھتے. پورے یورپ کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں, مسلمانوں کے اندر ذرا زیادہ ہیں. اس کی ایک وجہ تو اگر عراق اور سیریا کو دیکھیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ صدام حسین کے ایلیٹ گارڈز اور جو اس کی فوج کے لوگ تھے جن کو ہرا کے سرینڈر ہو کے پھر ان سے نہ تو آرمز کلیکٹ کی گئی نہ ہی جو ان کے ایمنیشن جتنا بھی تھا اس کو اکاؤنٹیبل بنایا, اور کیونکہ اور پھر لوگوں کو گھروں میں بھیجا گیا, اور جو سنی فوجی تھے وہ جاب لیس بھی تھے اور وہ ان کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا کیونکہ سڈنلی دے لاسٹ پاور, سڈنلی جو ساری پاور شفٹ ہو گئی, جو شیعہ حضرات تھے جن کو پہلے ایکسکلوڈ کیا ہوا تھا. تو یعنی یہ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی یہ پہلے دیکھیں, پہلے تو القاعدہ ایمرج ہوا, اس سے پہلے اور آرگنائزیشن تھی, اب یہ سو کولڈ اسلامک اسٹیٹ IISS جو سوری وہ ISIS, پھر ایسے ہی آپ کو جس کو داعش کہتے ہیں, پھر ایسے ہی آپ کو اور بھی آرگنائزیشنز نظر آئیں گی. اگر آپ ہندوستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ ہندو جو گروپ سے ہندوتوا بلیونگ والے, تو وہ وہاں پہ لوگوں کو زبردستی ہندو بنانا چاہتے ہیں, چاہے وہ کرسچن سکھ ہوں مسلمان ہوں, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ ظلم بھی کرتے. بڈھسٹ ریلیجن جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پیسفل ریلیجن جو کہا جاتا ہے, تو لیکن اگر آپ برما میں دیکھیں یا سری لنکا میں دیکھیں تو وہی بڈھسٹ منکس جو ہیں وہ قتل بھی کروا رہے ہیں, ظلم بھی کروا رہے ہیں, وہ سارا یو این کے پاس ان کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. تو یہ جو جس طرح کہا گیا ہے کہ انجسٹسز یا پرسیوڈ انجسٹسز یا پرسیوڈ ٹیک اوور آف ڈفرنٹ ریلیجنز یا کلچرز, وہ کلیش آف سیولائزیشنز اس کو کہیں, یا ایسے جس طرح اسائلم سیکرز اور ریفیوجیز آئے یورپ کے اندر اور یہاں پہ آج گرٹ وائلڈر جیسے لوگ اور جو فریڈم پارٹی ہو یا لپین کی پارٹی ہو یا دوسری جو پارٹیز ہیں وہ مومینٹم گین کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ ایکسٹریمسٹ لوگوں کو وہ جنم بھی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی اٹس ناٹ انف کہ خالی ووٹ دے کے ان لوگوں کو جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے اور دوسروں کو ایکسکلوڈ کیا جائے, بلکہ وہ وائلنس کی طرح بھی وہ اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جائے یہ جو 67 کتنے ممالک آپ نے
فرمایا
جو کانفرنس ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اس طرح تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیٹو آئی ایس ایف کی جو فوجی تھے افغانستان کے اندر تقریباً 37-38 کنٹریز کے, انہوں نے پوری کوشش کی تو طالبان کو تو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے. تو یہ کچھ زیادہ تو نہیں کریں گے, بس نئی کمٹمنٹ, پیسے ان سے لیے جائیں گے, ان سے کمٹمنٹ لی جائے گی, اور ان کا جو سینٹرل ڈیٹا بیس وہ چاہے واشنگٹن میں ہے یا کہیں اور, وہاں پہ ان کے پاس انفارمیشن اور قانون سازی وغیرہ جو, اور منی ٹرانسفر جو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کنٹرول اس کے اوپر, وہ شاید کروایا جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفرنس یا یہ ایک جنریشن جو ہے یہ فائٹ کرنی ہوگی, اور وہ لوگوں کو پرسپشن ملنا چاہیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, ان کے ملک کے جو لیڈر ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ویسٹ کو نہیں ریپرزینٹ کرتے, یا ایک مخصوص جو لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آئی تھنک اٹس اے لانگ وار, اور یہ نہ سمجھیں کہ اتنا جلدی اس کا کوئی حل مل سکتا ہے.
لارڈ نذیر, آپ کے وقت کا بے انتہا شکریہ. عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, امریکہ کے سیکرٹری وزیر خارجہ جو ہیں ریکس ٹیلرسن, یہ اس کی صدارت کریں گے, 68 ملک اس میں شامل ہوں گے, اور یہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اپنی انتخابی مہم کے دوران جو وعدہ کیا تھا کہ اسلامک ٹیررزم جو ہے یا اسلامک ایکسٹریمزم جو ہے اس کے خلاف وہ کارروائی کریں گے, یہ اس وعدے کو پورا کرنا ہے. اس سے آپ کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں 68 ملکوں کا جو اجلاس 22 تیئیس کو جہاں ہو رہا ہے؟
جعفری صاحب, اس کے بارے میں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں تو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کوالیشن ہے اس کو ایک قسم سے ریوائٹلائز کیا جائے گا, ان کو تسلی جلائی جائے گی کہ بھائی جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے ایکسٹریمزم کے خلاف لڑنے کے لیے, اور اس کے لیے جو ہے اپنی جو پالیسیز ہے اس کی وضاحت کرے گی, کیونکہ جو ابھی ٹرمپ صاحب کی جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ چل رہی ہیں, کوئی کلیئر پالیسی سامنے ابھی آئی نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے پینٹاگون کو بھی, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو بھی 30 دن دیے کہ وہ ریویو کریں آئیسس کے خلاف اسٹریٹجی, اور ایک بھرپور تیاری پالیسی بنا کے تیار کر کے ان کو ریکمینڈ کریں, تو وہ بھی ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے. تو اس دوران میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ جو کانفرنس ہے وہ ایک قسم کی جو ایک دنیا بھر میں ایک قسم کی ٹینشن ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے, متضاد بیانات آئے ہیں, اس سلسلے میں جو ہے میرا خیال ہے اس کو تسلی دی جائے گی. جہاں تک بات ہے کہ سبسٹنس کی بات ہے وہ پھر کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے کہ جس طرح ریویو بھی چل رہا ہے ابھی, اور وہ ریویو میں ظاہری بات ہے آپ اسیس کرتے ہیں کہ کیا چیز کامیاب ہوئی کیا چیز کامیاب نہیں ہوئی, اور حالات کہاں جا رہے ہیں, اور حالات کہاں جا رہے ہیں وہ اس میں آپ سب کو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ وہ ڈزنٹ لک گڈ. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے جب آپ ریویو کرتے ہیں تو جو ابھی ریسنٹلی جنرل نکلسن نے بھی کامنٹس دیے کہ جو آئی ایس کے خلاف لڑائی ہے وہ ہم آئی ایس کو اکیلے رکھ کے نہیں سمجھ سکتے, اس سے پہلے القاعدہ تھا, القاعدہ ایسوسیٹس تھے, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں, دوسرے کلرز کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں, اور وہ صرف مڈل ایسٹ میں تو نہیں ہیں, وہ تو افغانستان پاکستان میں بھی اب کاروائیاں کر رہے ہیں. تو وہ ایک اسٹریٹجی ہے, وہ ایک پوری ہولسٹک ہونی پڑے گی. اور کیا چیز کامیاب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وہ امریکہ کو اپنے طور پہ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. لیکن جو حالات گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں اس میں دو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ریسنٹلی امریکہ کی جو شام میں انوالومنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں مزید پہلی دفعہ گراؤنڈ ٹروپس کو بھی ایک قسم کا دیکھا گیا ہے گراؤنڈ پہ وہاں پہ
جی.
اور کچھ مطبوعات نے اس بارے میں ایک کافی رسک کے طور پہ الرٹ کیا ہے کہ وہ اتنی قوت نہیں ہے کہ جو مقابلہ کر سکے, اور کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے پھر امریکہ کو بہت ہی اپنی انوالومنٹ بڑھانی پڑے. لیکن یہ کہ امریکہ اس وقت دونوں طرف احتیاط کرتے ہوئے جا رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئی ایس ایس کے خلاف بڑی بھرپور لڑائی کریں گے, تو یہ جو کانفرنس ہے کم از کم اس میں میرا خیال ہے ابھی فی الحال یہی ہے کہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ جو ایگزسٹنگ سپورٹ امریکہ کر رہا ہے ایلائز کو وہ بھرپور قائم رہے گا, اور ڈسکشن ہوگی کہ مستقبل میں کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب کی ایمفیسس فرق تھی, وہ ریڈیکل اسلام کی بات کر رہے تھے, اور اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ جو پالیسی آتی ہے وہ اس میں کیا ڈفرینسز ہیں جو ماضی میں چیزیں اپلائی نہیں کی جا سکیں.
ہمیں میں بتاتا چلوں کہ ہمیں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے جوائن کیا ابھی ہم واشنگٹن سے, لیکن ڈاکٹر ارشد سلیم چونکہ آپ ایک تقریب میں ہیں آپ کو جانا ہے, تو میں ایک آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ 68 کنٹریز کی ایک کانفرنس طلب کی گئی ہے اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اس کو صدارت کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ صرف مڈل ایسٹ کی حد تک ہوگا, اس لیے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹریٹ پر ہے داعش خاص طور پر عراق میں بھی اور شام میں بھی.
دیکھیں اگر اس کو صرف آپ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئلیشن فورسز ہیں وہ وہاں پر کتنا فورسفلی ایلیمینیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں ملٹریزری, تو وہ تو ان کو پش کرتے کرتے آگے تک لے گئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے رکھا اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن اس میں جو دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی یہ ہیں کہ ایک تو رشیا کا اس خصوصاً اس کانفرنس میں شامل نہ ہونا, ان کو ابھی تک اس طرح کی کوئی انویٹیشن نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ بیسیکلی جو دسمبر 2014 میں اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہی یہ جو کوئلیشن ظاہر ہے آئیڈیا سامنے آیا تھا, اس کے بعد یہ اس کی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن یہ اب اس صورت میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ایک کنٹینیوشن اس سینس میں تو ہے کہ جو یو ایس کا ایک آئیڈیا تھا. لیکن کیونکہ رشیا کی انوالومنٹ جس طریقے سے ریجن کے اندر ہے اور یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں اگر انوالو نہ ہونا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. دوسرا ایران کا شامل نہ ہونا, اگر ایرانین کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ جس قسم کی ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ملٹریلی تو ہو سکتا ہے کہ یو ایس اور اس کے ساتھ جتنے جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کو پش کر سکیں, اور کوئی ہمیں وقتی طور پر ایک چیز نظر آ سکے کہ ایریاز جو ہیں وہ عراقی فورسز نے یا باقی دوسرے جوائننگ ایریا میں گین کر لیے ہیں. لیکن اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو مین ایکٹرز ہیں یہ جن کے اندر رشیا اور ایران کو آپ کسی طرح اگنور نہیں کر سکتے, ان کا کس حد تک آگے ڈیسیجن میکنگ کے اندر رول ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری جو چیز یہاں پر دیکھنے کی ہے کہ یہ کانفرنس تو امریکہ کے اندر اگر ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے جو بھی لہر مری وہ آگے تیار کرتے, لیکن اس قسم کے حالات امریکہ کے اپنے اندر جو نظر آ رہے ہیں ہمیں خاص طور پہ مسلم کمیونٹی کی طرف, یا اگر آپ اس کو جو پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے اور اس میں کچھ حد تک ظاہر ہے ریئلٹی بھی ہے کہ کس قسم کے بیانات ہیں کانٹرڈکٹری جو جس کو آپ کہیں کہ سگنلز پھر نظر آ رہے ہیں, کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان فورسز کو ڈیفیٹ کرنی ہے جو کہ خود مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے اپنے اندر وہ ایلیمنٹ جو ہیں ان کو آپ ہوا دے رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ بیسیکلی آپ ایک ٹارگیٹ کر رہے ہیں خاص کمیونٹی کو, یا کم از کم جو سپورٹرز ہیں وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ خود امریکہ کا جو رول ہے اگر اس کو ہم کہیں کہ لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے ساری چیز کو انیشیٹ کرنے میں وہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ آخر یہ ایک طرف اپنی جگہ پہ جہاں پر ان کے پاس پاور ہے, جہاں اپنے ملک کے اندر وہ حالات کو دیکھ سکتے ہیں وہاں کس قسم کے ٹرینڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں خاص کمیونٹی کی طرف, خاص ریلیجن کی طرف, اور دوسری طرف وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ داعش ہو یا دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپس ہوں وہ خود مسلمان ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں بہت کیئرفلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا ہوگا اور آگے جو بھی اپنی پاسٹ جو ان کے کیمپین کا حصہ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بھی فورس, میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ریلیجن سے ڈسوشیٹ کرنا پڑے گا یا ڈیٹیچ کرنا پڑے گا اسلام کے بجائے وہ ایکسٹریمزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم جس طرح اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران پھر یہ ٹرم جو تھی وہ استعمال میں بھی آ گئی تھی, کسی بھی قسم کا وائلنٹ ایکسٹریمزم, تو اگر وہ انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے جیسے پہلے کہا گیا یا کسی اور علاقے میں کہیں بھی ایکسٹریمزم ہو رہا ہے اور اس پہ اتنا فورسفلی بیان آتا ہے اور ایکشن کی بات ہوتی ہے یو ایس کی طرف سے, تب اس کی کریڈیبلٹی کی بات ہو سکے گی. لیکن اگر اندر عملی طور پر یو ایس کے اندر اس قسم کے بیانات اور معاملات ہو رہے ہوں جہاں ایک کمیونٹی تھریٹن فیل کرنے لگے اور دوسری طرف یہ بات کر رہے ہوں کہ دوسری مسلمان ملکوں میں یا علاقوں میں ان ایکسٹریمسٹ گروپس مسلم ایکسٹریمسٹ گروپس سے خطرہ ہے, تو یہ کانٹرڈکشن ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو شاید کوئی بات آگے سسٹینیبل ہو سکتی ہے, ورنہ یہ ایک میٹنگ کے طور پر رہ سکے گی اور اس کے بعد اس کے مزید کوئی خاص امپیکٹ نہیں نظر آئے گا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رشید سلیم. ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر کہ اگر ہم مذہب کا جو اس کا تعلق ہے یا مذہب کا جو ریفرنس ہے اس کو اس سے الگ کر دیں تو کیا اس قسم کی میٹنگز یا اس قسم کے تحت کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اوور آل سچویشن پر یا نہیں؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں. جی میں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, میں
تو پولیٹیکل ایونٹ بنا لیا جاتا ہے یہ کوئی بات نہیں, لیکن اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ جو موومنٹ پہلے شروع ہوئی تھی اس کا مقصد پولیٹیکل تھا, چونکہ وہ پولیٹیکل بیسس پہ سکسیڈ نہیں ہوئی تو اس کو ایک ریلیجس کلر دے دیا گیا تھا. اب اس کو واپس ایک پولیٹیکل ایونٹ کی طرف لانے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جو پارٹنرز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس کو ایک ریشنل آبجیکٹو طریقے سے دیکھیں. اس میں تین چار مشکلات سامنے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر کافی حد تک بے اطمینان پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انسٹیبلٹی بہت پھیل چکی ہے. کوئی ایسا ڈیفینیٹو ملک نہیں ہے جس کو کہ آپ ایک ایلائی کے طور پہ استعمال کر سکیں, یہاں تک کہ یو اے ای قطار اور سعودی عربیہ بھی اب اس قابل نہیں رہے کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہیں اس علاقے میں کمزور ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو انسٹیبلٹی پھیل گئی ہے اور جو وائٹل اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں, یہ امید رکھنا کہ اس قسم کے ملک کچھ کر سکیں گے, چاہے وہ مسلمانوں کے طور پہ دیکھیں یا غیر ریلیجس طریقے سے دیکھیں, مشکل لگتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک آئی ایس آئی ایس کا تعلق ہے, یاد رہے کہ اس کی جو فائنینشیل پوزیشن تھی کافی کمزور ہو چکی ہے. ایک وقت وہ $2 بلین سے زیادہ صرف آئل سے کماتے تھے اور اس کے بعد ان کی کنٹریبیوشنز ملتی تھی, اب وہ صرف $880 ملین کا مقابلے میں کے حساب سے وہ پیسے بنا رہے ہیں جو کافی لمیٹڈ ہے. یہ جنگیں جو ہوتی ہیں ان میں کافی کم پیسہ لگتا ہے. تو اصل بات جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے IS کے خلاف کوئی پازیٹیو قسم کا فیصلہ کرنا ہے اور کوئی موومنٹ دکھانی ہے تو آپ کو فائنینشیل پوزیشن دیکھنا ہوگی. کیونکہ یاد رہے کہ اب تک جو ملٹری ایکشن لیا گیا ہے اس کی وجہ سے سولینز مارے گئے ہیں, اس کی وجہ سے مغرب اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے جسے کہنا چاہیے کہ خوش فہمی کے انداز اب نہیں رہے, اب بڑی حد تک امریکہ کے خلاف اب پرابلمز بنتی چلی جا رہی ہیں سوشل لیول پہ. تو اس لیے ضروری کیا جاتا ہے کہ ملٹری ایکشن کے بجائے اگر آپ دوسرے ایکشن کے متعلق سوچیں جن میں فائنینشیل ایکشن بہت اہم رکھتا ہے, تو پھر اس کے اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ریجنل جو فورسز ہیں جن میں جی سی سی شامل ہے اس کو آپ انٹیگریٹ اور انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, وہ اس ایسے کاموں میں زیادہ سپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے بنسبت ملٹری سپورٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سویلینز کے ڈیتھس کو بچائیں گے تو پھر آپ پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہوگی جتنی کہ اس وقت ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ کس صورت میں کامیاب ہوتی ہے. پہلے ایک سب سے بڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ کوئی کانفرنس جس میں 68 ملک شامل ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتی, وہ بالکل بے معنی قسم کی کانفرنس ہوتی ہے, وہ ایک میلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پراپر کانفرنس کرنی ہے تو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کون سے اہم ملک ہیں, کون سے اہم ایشوز ہیں, اور کیسے وہ ملک ان ایشوز میں سپورٹ دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. 68 ملکوں کو بلانا ایک میلہ بن جاتا ہے, اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی بن جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اگر آپ نے اس علاقے میں موومنٹ دکھانی ہے تو ایکسپریسلی, جیسے وہ پہلے صاحبہ فرما رہی تھی, ایکسپریسلی ریلیجن کو راستے سے نکال دیجیے, اس کو ایک پولیٹیکل کلر دیجیے, اور دوبارہ اس کو اسی مقام پہ لے جائیں جو 2011-2012 میں اس آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشن بنی تھی, وہ پولیٹیکل موومنٹ تھی. اگر آپ اس علاقے میں ریپرزینٹیشن بہتر کر دیتے ہیں, گورنمنٹ جو زیادہ ریپرزینٹیو ہو جاتی ہیں, تو بڑی حد تک اس قسم کی جو چیلنجز ہوتے ہیں کم کیے جا سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو IS کا جو پروگرس ہوئی ہے ملکوں میں, جہاں پر آپ نائجیریا کہہ لیجئے یا نارتھ افریقہ کہہ لیجئے یا افغانستان کہہ لیجئے, وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل فاؤنڈیشنز کمزور ہو گئی تھیں. اگر آپ پولیٹیکل فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل پاپولر گورنمنٹ کی ضرورت ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا.
ڈاکٹر زبیر اقبال بہت شکریہ. سامعین ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم اس پروگرام کو پھر کنٹینیو کریں گے. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں یہاں ہیوسٹن سے جوائن کیا ہے مسعود عبدالی صاحب نے, جو امریکن پاکستانی جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. اور پاکستان سے ہمیں جناب عقیل یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے, جو کہ دہشت گردی کے امور کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن ہم ایک بریک کے بعد عارف انصار صاحب سے ایک اور سوال کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu.voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urdu.voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
عارف انصار صاحب, یہ فرمائیے کہ سیریا میں جو میرینز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ الائنس کے دوسرے ممالک بھی یقیناً وہاں فوجیں بھیجیں گے, لیکن وہاں روس کا ایک بڑا ایک پرٹیکولر انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ کئی ممالک کی جو آپس کی رقابتیں ہیں وہ ان گروپوں کو جنم دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے حریف ملکوں سے اپنی باتیں منوا سکیں, اپنی مرضی کے مطابق کام کروا سکیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس کی ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟
جعفری صاحب, اس میں پہلے ہمیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا ہوگا کہ مشرق وسطی میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی شاید, کہ جو وار کیمپین اگینسٹ ٹیرر ہے یا ایکسٹریمزم ہے وہ اب مل چکی ہے, جو عالمی طاقت کا توازن ہے اس کے ساتھ مکس ہو گئی ہوئی ہے. اور روس کا آپ نے جو ذکر کیا یا جو آپ نے شام میں بھی سچویشن کا ذکر کیا, وہ اس کا ایک عکس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم غلطی یہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کیمپین کو کہ جس طرح سے وہ تھی کبھی, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اب کیا بن چکی ہے. اور اسی وجہ سے کمپلیکیشن بھی بہت ساری پیدا ہو گئی ہے کہ جو اسٹریٹجی بنانی بھی پڑے گی اس میں, جب تک آپ بڑے پلیئرز کو ساتھ نہیں لائیں گے جس طرح امریکہ اور روس کی جب تک کوآرڈینیشن نہیں ہوگی شام کے معاملے میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے گروپ جس طرح آپ نے ذکر کیا, القاعدہ بھی ہے, ایسوسیٹس داعش بھی ہے, جبہت النصرہ بھی ہے, فری سیرین آرمی ہے, ڈیموکریٹک سیرین آرمی ہے, بہت سارے اس طرح کے گروپس ہیں جن کو مختلف پلیئرز کی بیکنگ ہے, گلف کنٹریز کی یا ترکی بھی پورا شامل ہے, ان کے اپنے کنسرن ہیں. جہاں تک کردز کا معاملہ ہے وہ ایک اور ڈیفائننگ لائن ہے کہ کیا امریکہ کردوں کو, خاص طور پہ جو سیرین کرد ہیں ان کو سپورٹ جاری رکھے گا, وہ ترکی کے لیے ریڈ لائن ہے, اس میں روس کا کیا کردار ہوگا. تو جب تک یہ ہم آہنگی ان پلیئرز میں نہیں آئے گی تو وہ گروپوں کے جو آپس میں لڑائی ہے یا داعش کے خلاف لڑائی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو وہ ظاہری بات ہے کہ جب تک وہ اپنا ایگریمنٹ نہیں کریں گے کہ وہ اپنے انٹرسٹ اور رول کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں, تو یہ جو وار یا کیمپین اگینسٹ ٹیرر ہے وہ بھی ساتھ کمپلیکیٹ ہوتی چلی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے خطرے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کہیں اس میں انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ والا آنسر آ نہ جائے. کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ترکی کی بھی وہاں فوج ہے, روس کی بھی ہے, امریکہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنی بڑھا رہا ہے, اور اس میں کہیں غلطی اور غلطیاں ہو بھی رہی ہیں, کہیں غلطی سے جس طرح ریسنٹلی روس کی طرف سے ترکی کے کچھ فوجیوں پہ بمباری ہو گئی تھی, امریکہ کی طرف سے سیریا کی فوج پہ ہو گئی تھی جس میں پھر کلیریفیکیشن کی گئی, ترکی نے روس کا جہاز گرا دیا تھا, لیکن اس کو بڑی احتیاطی سے مینج کیا جا رہا ہے. تو جو آپ کا سوال تھا بنیادی طور پہ, تو اس میں تو یہی ہے کہ جب تک بڑی طاقتوں کا آپ کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو یہ جو نیچے کے معاملے ہیں یا نیچے کے جو گروپس ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا.
اچھا اب مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ میں جس طرح سے اب کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ ایک اجلاس بلایا گیا 68 ملکوں کا, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی اب وہ آئی ایس جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے, شام میں بھی اس کی پٹائی ہو رہی ہے, تو اب اس مرحلے پر یہ جو کانفرنس ہوگی آپ کے خیال میں اس کے امپلیکیشنز اگر کوئی حکمت عملی وضع ہوتی ہے تو کیا وہ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ عراق اور شام سے نکلنے کے بعد یہ دہشت گرد گروپ کسی اور کمزور ملک میں یا کسی ایسے معاشرے میں جہاں پر پولیٹیکل اپ ہیول ہو جا کر پناہ نہیں لے لیں گے اور وہاں پر بیس بنا کر اپنی کارروائیاں نہیں کریں گے؟
شکریہ. اصل میں اس میں بات جو اس سے پہلے بھی مسلسل ہو رہی ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ جو پوری جنگ میں ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے کہ یہ جنگ مسلمان علاقے میں ہو رہی ہے, اور مسلمانوں کا جو اجتماعی رویہ اس پورے معاملات کے اندر, یعنی وہ جو سمجھ رہے ہیں اس کے بعد, وہ اس مخلص نہیں سمجھتے ان لوگوں کو جو ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ابھی تک بین الاقوامی بیانیہ پر اتفاق نہیں ہوا ہے جس کے اندر دہشت گردی کی تعریف کی جائے اور معاملے کو دہرایا جائے. اب یہاں جو داعش کا معاملہ ہے یہ دراصل اصولی طور پہ دیکھا جائے, اس میں اصل میں اگر آپ غور کریں, ایک امریکی تجزیہ نگار سے کیتھ اولیف, وہ انہوں نے ایک بار اس کا تجزیہ کیا تھا, اور وہ بڑے بائیں بازو کے ہیں اور تھوڑے سے باغی قسم کے ہیں, لیکن وہ امریکن مرین کے افسر تھے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دراصل داعش بنی اس طرح تھی کہ شام کے رجیم کو رجیم چینج کے لیے جو وہاں تیاریاں ہوئی, تو اس دوران جو ہے وہ جو فوجیوں کو تیار کیا گیا وہ لوگ بعد میں جو ہیں وہ داعش کی شکل اختیار کر کے پھر ان کے پاس یہ القاعدہ کے لوگ ٹوٹ کر ان کے پاس آ گئے, اس طرح ایک بہت بڑی یعنی قوت بن گئی. اور پھر مزہ یہ ہوا کہ ان سے ڈیرہ زور کی جو آئل فیلڈ تھی اس پہ اس قضیے نے قبضہ کروا دیا کہ جس کی وجہ سے ایک عذاب بن گیا ساری دنیا کے لیے, اور وہاں سے ان کو $2 بلین کے تقریباً ریونیو آنا شروع ہو گیا. تو اب مسئلہ ہے کہ اس فوج کو ختم کرنے کے لیے, یعنی اب اتنی بڑی طاقت کو مٹانا جو ہے اتنا آسان نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک اور بات دیکھیے, اس کی جو ڈیموگرافی ہے داعش کی وہ یہ کہ اس کے اندر عرب بھی ہیں, چیچن بھی ہیں, سینٹرل ایشیا کے لوگ بھی ہیں, یورپ کے لوگ بھی ہیں, حتیٰ کہ روس کے تاتار بھی ہیں اس کے اندر. اب جو مسئلہ جو آپ نے فرمایا, مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کی عسکری قوت ختم ہو گئی ہے, وہ چھاپہ مار ہیں, بہت ممکن ہے کہ وہ عام آبادی میں چلے جائیں, اور اس کے کسی اور ملک میں رونما ہو جائیں وہ, یعنی ان کا ظہور کہیں اور بھی ہو سکتا, مثلا افغانستان. افغانستان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اس وقت کہ امریکی فوج جو وہاں سے نکلی ہے, اس کی وجہ سے طالبان کا اثر بڑھ رہا ہے اور افغان حکومت کی جو گرفت کمزور ہو رہی ہے. بہت ممکن ہے یہ لوگ وہاں پہ ظاہر ہوں. پھر یہ جو 68 ملکوں کی جو کانفرنس بلائی گئی ہے, بنیادی طور سے دو گروپ ہیں اس میں, ایک یعنی کہ تو نیٹو ہے اور دوسرا اسلامک جو آئی ایم ایف جو کہلاتی ہے, اسلامک ملٹری الائنس فار اینٹی ٹیررزم. تو اچھا وہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ کہنے کو وہ 34 ملکوں کا گروپ ہے لیکن بنیاد پر 3-4 ملک ہی اس کے اندر ہیں. اب بڑی بڑی تازہ ترین مذکر خیز بات یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے, جبکہ پاکستان بار بار انکار کر رہا ہے کہ وہ اس الائنس کا حصہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو الائنس آئی ایم ایف بذات خود ایک بہت ہی لوز سا الائنس ہے, اور بنیادی طور پر اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اینٹی ایران فورسز کو مٹانے کے لیے, وہ اس وقت یمن میں ساری اس کی توجہ ہے. تو یہ جو 68 ملکوں کی کانفرنس ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو یعنی یہ پی آر وقت تو ہو سکتا ہے اور یہ بظاہر ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس میں بہت زیادہ کامیاب اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کی خود اپنی ترجیحات بالکل مختلف ہیں اس معاملے. مطلب دیکھیں ابھی یعنی ترکی جو ہے وہ خود بہت بڑا اس کو چیلنج درپیش ہے کردوں سے سیریا کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے یکجان ہو کر جو ہے وہ نہیں لڑ رہے, اور اس لیے یہ جو کانفرنس ہوگی مجھے تو اس سے بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی کہ اس لیے لوگوں کے ترجیحات ایک جیسے نہیں ہیں, نہ کسی بیانیے کے اوپر اتفاق ہے ان کا, نہ اسٹریٹجی کے اوپر اتفاق ہے, پلس یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی مشکوک رویہ رکھتے ہیں. مطلب ترکی کو سخت اختلافات ہیں, سخت تحفظات ہیں امریکہ سے اور نیٹو سے اپنی سلامتی کے تعلق سے. اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب اور یہ جو آئی ایم ایف الائنس ہے اس کو جو ہے وہ شکایات ہے کہ امریکہ جو ہے بھرپور طریقے پہ ساتھ حسن اس کا نہیں دے رہا یمن کی جنگ کے اندر. تو اس کی وجہ سے میرا مجھے یعنی فی الحال تو ایسا. اور پھر ایک اور یہ کہ جو کانفرنس ہے وہ بھی عجیب انداز میں ہو رہی ہے. مطلب یہ ایک پریس ریلیز ہے جو 9 تاریخ کو جاری کر دیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, اس کی کوئی ویسے بڑی خبر اخبار نہیں آئی, اور اگر اسے ٹھیک سے کوئی غور سے نہ دیکھے اگر اس کے اعلامیوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کانفرنس بغیر تیاری کے ہو رہی ہے, اور مجھے تو اس کی کوئی خاص یعنی اس کا نتیجہ نکلتا نظر نہیں آتا.
ہمارے ساتھ رہے گا مسعود ابدالی صاحب, عقیل یوسف زئی صاحب, آپ دہشت گردی کے امور کا بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں, بہت قریب سے مطالعہ کرتے ہیں, آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر, آرٹیکلز بھی آپ لکھتے رہتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جب یہ جو دہشت گرد ہیں جب یہ ایک جگہ سے مار کھا کے نکلتے ہیں, جیسا کہ اس وقت تو سیریا میں ہو رہا ہے یا مسلم میں عراق میں ہو رہا ہے کہ یہ اب وہ سمٹتے جا رہے ہیں, تو وہاں سے نکل کر یہ ظاہر ہے کہ ان معاشروں کا ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ پولیٹیکل اپ ہیول ہوتا ہے, کمزور معاشرے ہوتے ہیں, افراتفری ہوتی ہے. جیسے اب افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو نظر آتا ہے کہ داعش جو ہے وہ طالبان کے اوپر بھی تقریباً اپر ہینڈ حاصل کر رہی ہے, اور خاص طور اس معاشرے میں انہوں نے اپ ہیول مچا رکھا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک اس قسم کی پناہ گاہیں ان کو میسر رہیں گی یہ اس وقت تک قابو میں نہیں آ سکتے؟
آپ نے جعفری صاحب ایک لفظ استعمال کیا کہ جب یہ واپس لوٹیں گے,
جی
تو میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گا.
جی بالکل.
وہ لوٹ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کی جانب, جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں, وہاں سے مختلف ممالک کے معتبر انٹیلیجنس فورس یہ ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں خلیج سے یا مختلف ممالک سے, نہ صرف یہ کہ ان کے کمانڈر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں پر اپنی جو آپریشنل پریپریشنز ہے اس کو نہ صرف حتمی شکل دے رکھی ہے بلکہ انہوں نے چند بڑے حملے بھی کرائے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو کابل میں ایک ہاسپٹل پر سب سے بڑا اٹیک ہوا وہ بھی داعش نے کرایا تھا. اس بھی کابل جیسے شہر میں تقریباً 4 یا 5 حملے داعش نے کرائے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مذہبی تہوار کے دوران شیعوں کو 2 بار داعش نے نشانہ بنایا, اور نہ صرف یہ کہ داعش نے ان کی ذمہ داری قبول کی بلکہ جو متعلقہ نیٹو کے انٹیلیجنس ایجنسیز تھی یا امریکہ کی تھی یا افغان حکومت کی تھی, ان لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ ان کا صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں نے تمام عملیات میں یا کارروائیوں میں حصہ لیا. جو ہمارے پاس اطلاعات ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان, جس کے ابھی تک کوئی حد بندی بھی نہیں ہوئی ہے, جو کہ دونوں حکومتوں کی فورسز کے ریٹ سے بھی باہر ہے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ بھی ہے. اور جابر صاحب اس میں جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ افغانستان کا معاہدہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان وہ ملک ہے جہاں کی تقریباً 65% ایریا جو ہے وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے. پھر آپ کو ہماری بارڈر کا بھی پتا ہے, اگر آپ اس کو دنیا کا پیچیدہ ترین اور خطرناک ترین بارڈر کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں ایک گوریلا تنظیم کے لیے اگر وہ ایک پوری دنیا کا میپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے یہ انتہائی موزون ترین ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہاں سے تقریباً 10 وہ انتہائی شدت پسند اور باغی کمانڈر جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے تھے, پنجابی طالبان کی مختلف تنظیموں سے ان کا تعلق تھا, نہ صرف یہ کہ وہ داعش میں شامل ہو چکے ہیں بلکہ جو لوگ تحریک طالبان کے اندرونی اختلافات یا افغان طالبان کے اندرونی اختلافات کے باعث جو کہ انتہائی شدت پسند رویے کے حامل لوگ تھے وہ سب اب افغانستان کے اندر اور ان میں پاکستانی بھی شامل ہے بہت بڑی تعداد میں, وہ سب داعش کے چتری کے نیچے نہ صرف یہ کہ اکٹھے ہو گئے ہیں بلکہ وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو ایک ایریا جو کہ مستقبل میں نہ صرف یہ کہ داعش کی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے وہ یہی پٹی ہے, بلکہ جو ایک خطرناک پہلو اس کا اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں جعفری صاحب انڈیا بھی موجود ہے, اس ریجن میں سینٹرل ایشیا بھی موجود ہے, رشیا جیسا ملک بھی شامل موجود ہے یہاں پر, یہاں پر چائنا بھی ہے اور یہاں پر امریکہ اور نیٹو کی فورسز بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اگر داعش نے جگہ پکڑ لی اور داعش کو وہ ماحول میسر آ گیا جو کہ میرے خیال میں میسر ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ پوری ریجن کے امن کے لیے بہت خطرہ بن جائے گی تنظیم, بلکہ یہ جو ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ مختلف انٹرنیشنل فورسز داعش اور اس قسم کی تنظیموں کو ایک دوسرے کے خلاف جس طرح ہمارے ایک دوست نے اشارہ بھی کیا اور میں اسے متفق بھی ہوں کہ وہ استعمال کرتے آ رہی ہے انٹرنیشنل فورسز, تو میرے خیال میں اس کا بھی ایک خدشہ یا امکان یا خطرہ موجود ہے کہ یہ پورا ریجن ان انٹرنیشنل فورسز اور ان کی ایجنسیوں کی آپس کی چپکلش اور پراکسی وار کا مرکز بھی بن جائے.
عقیدہ سوز ہے, ہم تھوڑا سا آگے چل کر بات کریں گے مزید تفصیل سے افغانستان کے حوالے سے. مسعود عبدالی صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے گروپس ہیں جو بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے, اب ایک فرنچائز سی بن گئی ہے لیکن ان میں آپس میں بھی رقابتیں ہیں, تو کیا ان رقابتوں سے آزاد دنیا فائدہ اٹھا کر ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتی؟ یہ ایک سوال ہے میرا, میں آپ سے جواب لوں گا لیکن پہلے میں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد پھر آپ کو میں زحمت دوں گا اس کے لیے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی مسعود عبدالی صاحب,
دیکھیں یہ جو آپ نے فرمایا یقیناً اگر اخلاص ہو, اصل جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اعتماد کا فقدان ہے, اخلاص ہو تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے, مثال کے طور پر اس داعش کے خلاف جو محاذ ہے اس میں سب سے بڑا اس وقت اتحادی آئی ایم ایف کا, یہ جو اسلامی ملکوں کی جو تنظیم ہے سعودی عرب کے قیادت میں, لیکن مسئلہ یہ کہ ان کا بھی ذاتی ان کا مفاد, یعنی وہ داعش سے یقیناً نفرت کرتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو داعش سے زیادہ دشمنی جو ہے وہ شام کی حکومت سے, یعنی وہ اسد صاحب کی حکومت ختم کرنا ان کے لیے زیادہ ان کی پرائرٹی ہے. تو یعنی یہاں پر مسئلہ یہ کہ وہ یعنی دشمن کو دشمن دوست والے جو فلسفہ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی قوت ہے داعش کہ جو یعنی دو دھاری تلوار ہے, کچھ لوگوں کے لیے دوست ہیں اور دشمنوں کے دوست دشمن ان کے وہ دوست بھی ہو جاتے ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کی کامیابیوں پر افسوس بھی لوگ کر رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں, یعنی یہ جو کامیابی اگر اس کو شام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ گلف کے ممالک کو اس کو خوشی بناتے ہیں, تو اس لیے یہ اسی طرح. لیکن اس میں ایک اور جو مسئلہ وہ بھی ہے کہ جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مخلص نہیں ہیں, وہ اس لیے ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں سیاسی فائدہ ہو رہا ہے, سیاسی ڈویڈنڈ مل رہا ہے, اور وہ مثلا مثال کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کامیابی بہت بڑا حصہ ان کا یہ اسلامک ٹیررزم کے خلاف جو نعرہ تھا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا. اسی طرح یورپ کے اندر بھی جو ہالینڈ میں انتخابی مہم چل رہی جو بدھ کو الیکشن ہونا ہے وہاں پر وہ مسلسل وہاں اسی بات پہ بات ہو رہی ہے کہ اسلامک ٹیررزم کو ختم کرنا اور مغربی تہذیب کو بچانا اور بلکہ یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی جو رقابتیں ہیں اس کو نقصان اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جو مغربی طاقتیں ہیں یا جو لوگ لڑ رہے ہیں داعش سے بظاہر وہ دشمن کو دشمن دوست کے فلسفے کے اوپر فائدہ بھی اٹھا رہے. اسی وجہ سے یہ مطلب مثال کے طور پر جو کردش ہیں کرد فوج کو لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ داعش کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں لیکن وہی کرد ہیں وہ ترکی کے لیے ایک درد سر بھی بنے ہوئے ہیں. تو نتیجے طور پر اتحادی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں سعودی عرب اس کو ترکی کو اس بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ شام کے اندر داعش کے مقابلے میں وہ کردوں کی حمایت کرے یا عراق میں وہ کردوں کی حمایت کرے اس لیے کہ بعد میں وہ خود اس کے لیے درد سر بن جائیں گے. اس لیے یہ جو اتنا کمپلیکیٹ ہے یہ جو پوری مکس ہے ان جنگجوؤں کی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اتنا آسان نہیں ان کے خلاف ایک کلی الائنس بنانا. الائنس تو بن جاتا ہے لیکن ان کے درمیان اس بات پہ اتفاق نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے جو اس وقت بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ جیسے آئی ایس ہے یا القاعدہ ہے یا دوسرے گروپ ہیں الشباب ہے بوکو حرام ہے ان کے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو مہیا ہوتے ہیں. اگر ان فائنینشیل ریسورسز کو چوک کر دیا جائے تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. یہ فائنینشیل ریسورسز چوک کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوئی سسٹم موجود ہے؟
یہ موجود تو ہے یعنی یہ جو باقاعدہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے اور یہ بینکوں کا رول ہے یہ نظام موجود ہے جو اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو سپورٹ حاصل ہے لوگوں کے مفادات ہیں بھائی اسلحے کے سوداگر ہیں نا آخر یہ اسلحہ کسی سے خریدتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ داعش جب دیرہ زور کے تیل کو بیچتی تھی اسے کون خریدتا تھا؟ یعنی وہ مطلب دیکھو پائپ وہ داعش جو ہے وہ تقریباً درمیان میں ہے شام کے وہاں سے وہ تیل جاتا تھا کسی بندرگاہ پر یا کسی پائپ لائن میں وہاں سے تیل جاتا. آخر ان کو خریدنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ مطلب کہ کیا مطلب تیل کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایک چھٹاک آپ اپنے اس میں جیب میں بھر کے لے جائیں. باقاعدہ پائپ لائن سے کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہوگا وہ خریدتا ہوگا کہیں سے ان کو پیسے آتے ہوں گے کہیں سے بینک سے منی ٹرانسفر ہوتی ہوگی اور ملین سے بعد $2 بلین کے ریونیو ان کا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ منی آپ تو چھوٹی ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ آخر وہ تیل کون خریدتا تھا. اس بات کی تحقیقات کی جا سکتی ہے نا کہ ان سے تیل کون خریدتا تھا. پھر اس کے بعد جو سروسز دیتے تھے وہاں پہ ڈرلنگ ہوتی ہوگی وہاں پر رکس آتی ہوں گی وہاں پر تو ان کو کون کانٹریکٹ کرتا تھا ان سے کیسے کانٹریکٹ ہوتے تھے ان کو کس طرح ریونیو ٹرانسفر ہوتا تھا کون سی کمپنیاں تھیں جو کام کرتی تھیں وہاں پر ان کے لیے تیل نکالنے کے لیے. اسی طرح کون سی جہازرہ کمپنی تھی جو ان کو تیل ٹینکروں کو دیتی تھی جس پہ ٹینکر پہ یہ سامان تیل جاتا تھا. لیکن کون سے ممالک تھے جو تیل خریدتے تھے پھر فنڈ کس بینک کے ذریعے ان کے پاس آتا تھا اس کی تو کوئی تفصیل موجود نہیں. تو یہ تو واقعی نہیں جو جب وہ تیل بیچ سکتے ہیں تو بینکوں سے پیسہ لینا ان کے لیے کیا مشکل ہے.
اچھا عقیل یوسف زئی صاحب یہ بتائیے کہ ہم جو ابھی تذکرہ کر رہے تھے اس سے پہلے 68 ملکوں کی ایک کانفرنس یہاں پر ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ 22-23 مارچ کو ہوگی اپنی ایک حکمت عملی وضع کریں گے اور اس کے بعد اس حکمت عملی پر عمل بھی کریں گے اس کے تحت کاروائیاں بھی کریں گے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ ابھی تذکرہ کر رہے تھے ایک بڑی ہولناک صورتحال کا کہ اب یہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان افغانستان کی سرحدوں کے علاقوں میں اور ظاہر ہے کہ وہ پورا علاقہ جو ہے پورا ریجن جو ہے بے تحاشا دہشت گردی کی زد میں ہے وہاں کے لوگوں کی زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں دہشت گردوں نے. تو آپ اس کانفرنس سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس کے تدارک کے لیے کچھ کر سکے گی یہ کانفرنس؟
جعفر صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے تو آپ کے ذریعے پتہ چلا کہ اس قسم کی کوئی کانفرنس بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ایک دوست نے بات بتائی بھی کہ شاید یہ ایک رسمی کارروائی تھی. جو ایشو ہے میرے خیال میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ جو ہماری جغرافیائی اہمیت ہے پاکستان کی افغانستان کی چائنا کی اور انڈیا کی وہ بھی ہمارے لیے ایک وبال جان بنی ہوئی ہے. اور میری اپنی نظر یہ ہے اور ماضی کے تمام تر اس قسم کی کانفرنس یا اس قسم کی ایونٹس یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے خاتمے میں مؤثر ثابت نہیں ہوا. آپ ہم سب کو پتا ہے اس کا بھی کہ بہت سی زیادہ کانفرنسیں بھی ہوئی ہے, بہت زیادہ دعوے بھی کیے گئے ہیں. جو ایشو ہے وہ بیانیے کا بھی ہے, وہ ریاستوں کے درمیان جو کمپلیکس ہے, اور ان کمپلیکس میں جب اس قسم کی تنظیموں کو استعمال کرنے کا ایک رویہ ہے پرائیویسی وارز کی شکل میں, انٹیلیجنس وارز کی شکل میں, جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس ریجن کو, جس ریجن کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو پیسفلی ایک ریجن, ایک اسٹیبلش ریجن نہیں بنایا جاتا اور افغانستان کے مسئلے کا عالمی سطح پر حل نہیں نکالا جاتا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کانفرنس ہے وہ مؤثر ثابت ہوگی. میں ابھی آپ کو ریسنٹلی, وہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک ڈیلیگیشن جو افغان طالبان کا قطر آفس ہے وہاں سے ایک 5 رکنی ڈیلیگیشن چائنا گیا ہوا تھا, اور ان کی جو 4 دن انہوں نے وہاں پر گزارے ہیں, وہاں پر مختلف چائنیز آفیشل کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کی جو چند ڈیٹیلز آئی ہے اس میں یہ ہے جبری صاحب کہ چائنیز نے افغان طالبان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ داعش کا راستہ روکے افغانستان کے اندر, اور اس کے مقابلے میں یا اس کے بدلے میں ان لوگوں نے, ظاہر ہے کہ افغان طالبان نے بھی ان سے کچھ مانگا ہوگا, یہ تو دو طرفہ ایک گیم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ چائنیز کو داعش کے آنے پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار ہے, بلکہ سینٹرل ایشیا بہت زیادہ تشویش میں ہے. یہاں پر رشیا کا جو رول ہے, اگر وہ وہاں پر شام میں اور ترکی میں جا کر رویہ کر سکتا ہے, تو یہ والا جو ریجن ہے, یہ جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پر, یہ تو اس کے لیے بہت زیادہ تھریٹ بنا ہوا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان میں امن لانا, پاکستان میں امن لانا, اور ان دونوں ممالک کو قریب لانا, شاید کہ وہ کنجی ہے جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس ریجن کو مؤثر کیا ہے, مضبوط بنایا جا سکتا ہے, بلکہ داعش جیسی تنظیموں کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے. اگر داعش نے یہاں پر جڑیں پکڑی اور اس کو صرف مڈل ایسٹ کے تناظر میں دیکھا گیا یا یوروپ کے تناظر میں دیکھا گیا, تو میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل پیس کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن جائے گی.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح داعش نے عراق میں اپنا ایک باقاعدہ مملکت قائم کر لی تھی اور ایک اسٹیٹ ایکٹر کی حیثیت اختیار کر لی تھی, یا شام کے بعض علاقوں میں انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی, کیا اس قسم کے آپ کوئی خطرات محسوس کرتے ہیں افغانستان اور اس کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں؟
دیکھیں جابر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکن فوکس تھا افغانستان کے اندر وہ بہت کم ہوا ہے, آپ کو ڈیٹیلز کا پتہ بھی ہے. جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے, ان کو شاید کہ اس معاملے کو سمجھنے میں بھی شاید کہ بہت سا عرصہ لگ جائے, مہینے لگ جائے, اور ایک ڈسکنیکٹ بھی ہے ان تمام ممالک کے درمیان, جو یورپ اور امریکہ کا ایک ان کے درمیان بھی, آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ پہلی والی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یو این او کا جو رول ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. انٹرنیشنل چند اور سب بندیاں بھی جاری ہے. اس ریجن میں بہت زیادہ امکان ہے کہ ایک نیا بلاک ایک نئی شکل میں سامنے آ جائے. جہاں تک ان کی ایگزسٹنس کا تعلق ہے, میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, خدا کرے کہ میرا تفسیر غلط ہو, مگر جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو, افغانستان کی فورسز کو اگر آپ نے مضبوط نہیں بنایا, اور جو پشتون آبادی ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, اگر آپ کردوں کی بات کرتے ہیں تو آپ پشتونوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ جو پشتون ریجن ہے اکراس دی ڈیورن لائن, دونوں سرحد کی دونوں طرف, وہ اس جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے یہ پورا ریجن. تو جو پشتونوں کی ایشوز ہے, اگر ان کو پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے امداد کی شکل میں یا ریہیبلیٹیشن کی شکل میں سپورٹ نہیں کیا, تو مجھے خدشہ ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ ایک بار پھر جو ریاستوں کی ناکامیاں ہے, جو کورسز کی ناکامیاں ہے, جو یہاں پر جو سوشو اکانومی کا ایک ایشو ہے, اگر ان کو حل نہیں کیا گیا تو بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ داعش اور ان کے جو اتحادی ہے ان کے لیے یہاں پر بہت بڑی سپیس کریٹ ہو جائے گی, اور جو جغرافیہ اس طرح ہے, میں پھر تکرار کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہاں پر اپنے لیے ایک محفوظ ٹکانہ یا محفوظ جگہ وہ کریٹ بھی کر سکتی ہے.
تو اس صورت میں طالبان, جو افغان طالبان ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟
اس میں دو قسم کی تھیوریز ہیں.
جی,
ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ طالبان ہمیشہ دو مختلف تھیوریز پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس والے ایشو میں سب سے اہم جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ چند وہ طالبان جو کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان سے ناراض تھے یا ان کے اختلافات تھے, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کا حصہ بن چکے ہیں. اور شاید اس کا یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو داعش کی فورسز ہے یا ان کے ٹروپس ہیں ان کے درمیان آپ کو کلیشز کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہے. جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے, جس طرح میں نے ان کی چائنیز کی وزٹ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کی ڈیٹیل ابھی آنا باقی ہے کہ کیا وہاں پر چیزیں فکس ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس داعش کی آڑ میں افغان طالبان یہ والا گروپ جو ہے جو کہ ڈومینیٹڈ گروپ ہے اور جو کہ داعش کے ساتھ لڑتا رہا ہے, ان کی یہ ہے کہ جس طرح 90s میں افغان طالبان نے القاعدہ کو جگہ دی اور القاعدہ کی آڑ میں بہت سے غیر ملک یہاں پر آ گئے اور 9/11 اور اس قسم کے واقعات ہو گئے, تو اس خدشے سے یا اس تجربے سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کا افغانستان میں راستہ روکا جائے, اس لیے کہ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن جائے. تو میرے خیال میں اب جو گروپ طاقت میں ہوگا, جو گروپ داعش سے ملنے کی یا اس سے مزاحمت کرنے کے لیے زیادہ صلاحیت کا مظاہرہ کرے گا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس کی طرف پھر رجحان کیا ہوگا, جو بلادست گروپ ہوگا اس کو میرے خیال میں ایک بلادستی حاصل ہوگی, مگر حالات بہت پیچیدہ بھی ہے اور حالات کی وجہ سے لوگ بہت تشویش میں بھی ہیں.
مسعود عبدالی صاحب, یہ بتائیے کہ اس پورے کیمپین میں دہشت گردی کے خلاف روس اور چین کا کردار, خاص طور پہ چین کا کردار بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیے, بالکل بہت اچھا سوال ہے, میں یہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 68 ممالک آ رہے ہیں, جو اس وقت جو تفصیل, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی باقاعدہ کوئی تفصیل آئی بھی نہیں ہے, میری پوری جو معلومات ہیں وہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ان کے ویب سائٹ کے اوپر
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ
اس کی بنیاد میں کہہ رہا ہوں, اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر نیٹو اور اسلامک فورسز کے ارکان شامل ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے اور نام نہیں دیکھا, لیکن دیکھیں دو بہت بڑے ایکٹر ہیں دنیا کے اندر, روس اور چین, ان دونوں کو اس سے کنارے رکھا گیا. مجھے ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے آپ سے عرض کر رہا ہوں جو میں نے پریس ریلیز دیکھی ہے ان کی, اس کے مطابق روس اور چین جو ہے اس کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ان سب کے اسٹیک ہیں ممالک پر اور ان کے بڑے اثرات ہیں سب لوگوں کے اوپر. اب جیسے چین کا معاملہ ہے کہ چین کے لیے افغانستان بہت اہم ہے. یہ جو ہمارے حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ خوف بالکل ٹھیک ہے کہ جب ان پر دباؤ پڑے گا, اور دباؤ پڑ رہا ہے, اور جب یہ تو وہاں سے یہ ان کے لیے جو سب سے آسان جو راستہ سیف ہے جس کو کہتے ہیں وہ افغانستان ہے, اس لیے کہ کافی بڑی تعداد میں یہ وہ لوگ ہیں جو ہے بھی افغانی. اس کے علاوہ وہاں چیچن بہت زیادہ ہیں, وہاں تاتاری ہیں, اس کے علاوہ چین کے الغور بھی ہیں اس کے اندر. تو یہ سب لوگ جو ہیں افغانستان آئیں گے یا اس علاقے میں آئیں گے, سینٹرل ایشیا میں آئیں گے, جو ایک بہت بڑا درد سر بن سکتا ہے چین کے لیے بھی اور روس کے لیے بھی. تو اس میں چین جو ہے اس کے ساتھ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو پالیسی ہے اس کے بتائے وہ داعش کی پالیسی, داعش کے خلاف کاروائی بذات خود کرنا چاہتے ہیں, اکیلے کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر وہ انہوں نے روس اور چین کو اپنے ساتھ نہیں ملایا ہے. لیکن روس اور چین کو ملائے بغیر اس علاقے کے اندر جو ہے وہ مؤثر کاروائی نہیں ہو سکتی, اس لیے ان کے مفادات ہیں, اور چین کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ بدامنی پھیلے اور وہاں پر داعش کا اثر بڑھے, کیونکہ ان کے سارے جو مفادات ہیں اس علاقے سے وابستہ ہیں. یہی معاملہ روس کا بھی ہے, روس کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ شام کے اندر جو ہے وہ امریکی اثرات بڑھے اور روس کو کنارے ہونا پڑے, اس لیے کہ روس نے بڑی قربانیاں دی ہیں, خاصی یعنی نقصان برداشت کیا ہے شام کی حکومت کو اسٹیبل رکھنے کے لیے. تو اس میں جو لیکن چین کیوں نہیں دلچسپی لے رہا, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ چین کا انداز ہے. بین الاقوامی سیاست میں چین نے گزشتہ 20-25 سالوں سے اپنی توجہ معیشت پر رکھی ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ بین الاقوامی تنازع کے اندر ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتا, وہ یعنی پس پردہ تو رہتا ہے, اور وہ خاصی اس کی دلچسپی ہے. جیسے آپ نے خود ہی سنا ہوگا کہ وہ طالبان سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں, ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں, تو وہ ہے اس کے اندر, لیکن ان کی اپنی جو اقتصادی ترجیحات ہیں اس کی بنا پر وہ بہت کھل کر کے
کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ جناب عقیل یوسفزئی صاحب, مسعود عبدالی صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, عارف انصار صاحب, لارڈ نذیر صاحب اور ڈاکٹر ارشی سلیم صاحبہ کا. سامعین, اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔